الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
رشید صاحب کو آگے لے آؤ گے جگہ بنا دیجیے بڑے صاحب کے لیے. صاحب ٹھیک ہے آپ نہیں ہیں, آپ اپنی کرسی محفوظ رکھیں, آپ امام ہیں بھائی, تھوڑا سا آگے صاحب کو آگے جگہ دے دو, تھوڑا سا بڑے صاحب کو آگے بھیج دو, آپ کے پیچھے جو ہے نا ان کو آگے بھیج دو, جگہ ہے نا, آپ کے پیچھے رہنے سے غم ہو رہا تھا. ہاں آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں, ادھر ان کو جگہ دے دو. ریکارڈ کرنے کا یا سنانے کا ہے؟ ریکارڈ کریں گے تو اس کو ادھر دے دو. ہلو, واپس نہیں کروں گا, ایسے ہی ہے واپس نہیں کروں گا. حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پیش کی, ترجمہ تو ہے کہ یا حیو یا قیوم, اے زندہ حقیقی, اے قائم, اپنی ذات سے قائم, دوسروں کو قائم فرمانے والے, برحمتی کا استغیث, آپ کی رحمت سے فریاد ہے, اصلح لی شأنی کلہ, میری ہر بندگی کی ادا کی اصلاح فرما دے, ادائے بندگی رضا بندگی میں تبدیل ہو جائے, ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین, اور مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر نہ فرمائیے. اس میں چونکہ نفس کا ذکر ہے تو کچھ تعارف نفس کا ہو جائے, کیونکہ کہتے ہیں نفسانیت نہ ہو اخلاص ہو, نفس کی تھوڑے سا تعارف ہو جائے تاکہ حقیقت نفس ہم پر کھل جائے تو اس کے تزکیے کی فکر کرنا ضروری ہے, اس کو پاک کرنا ضروری ہے. میرے پیارے شیخ, میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال منہ زور گھوڑے کی طرح ہے, نفس کی مثال منہ زور گھوڑے کی طرح ہے. جب گھوڑا سرکشی دکھاتا ہے, ارے آپ تو اتنی ریڈار میں نہیں ہیں, آپ کوئی سامنے کی طرف آ جائیے, کیونکہ دائیں بائیں نہ بیٹھنا چاہیے, سامنے ذرا اچھا لگتا ہے بھائی. ضرور ان کو ادھر جگہ دے دو, یوسف میاں ادھر آ جائیے, جو سامنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے, اور بڑی عمر والوں کو سامنے بیٹھنا چاہیے, اور چھوٹی عمر والے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو بھی تو ان کو سامنے نہ بیٹھنا چاہیے کیونکہ ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ خود ہی یہ کام کریں کہ سامنے نہ بیٹھیں تاکہ ہمیں اس مجاہدے سے بچا لیں، ہمارے مجاہدے کو آسان کر دیں۔ تو نفس کی مثال میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ منہ زور گھوڑے کی طرح ہے، جس طرح گھوڑا سرکشی کرتا ہے تو گھوڑے کو مارا نہیں جاتا، ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ اس گھوڑے کی ٹریننگ اور تربیت کی جاتی ہے۔ جب گھوڑا تربیت پا جاتا ہے تو تربیت پانے کے بعد وہی گھوڑا مسافر کو منزل پر پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسا جب گھوڑا سرکشی کرتا ہے تو اس کی غذا بند کر دیتے ہیں اور گھوڑا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب غذا اس کی بند کی جاتی ہے تو اس سے اس کی جو سرکشی کی طاقت میں کمی آتی ہے، لیکن غذا مکمل بند نہیں کی جاتی، ورنہ تو مر جائے گا، کام کا نہ رہے گا۔ مارنا مقصود نہیں ہے، تربیت کرنا مقصود ہے، اور تربیت کر کے اس کو کام میں لانا مقصد ہے اس کا۔ تو اسی طرح سے نفس کو مارنا، جو کہتے ہیں کہ نفس کو مارو، تو اس سے مراد نفس کو مارنے سے اس کی طاقت میں کمی کرنا مقصود ہے۔ یہ بلاغت ہے کہ جیسے بعض مرتبہ کم بول کر نفی مقصود ہوتی ہے، جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر اور حضرت کا مثنوی کا ایک خاص ذوق، مثنوی کی شرح پڑھائی تو فرمایا کہ دیکھو ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، متہم کم کن بدزدی شاہراہ، تم بادشاہوں پر متہم کم، تہمت کا الزام کم کن، ترجمہ کیا بنے گا، متہم کم کن، تہمت کا الزام تم کم لگاؤ، کس پر، بدزدی شاہراہ، شاہوں پر چوری کا الزام کہ شاہ نے ریڑی سے آلو چرا لیا، بادشاہ نے ریڑی سے آلو چرا لیا، یہ تم الزام کم لگاؤ، کم کن۔ جو حقیقی شاہ بادشاہ ہوتا ہے، خاندانی جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ ریڑی پر سے آلو چرائے، یہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لہذا جب اس کا تصور نہیں ہو سکتا تو یہاں ماں رومی نے کم کیوں فرمایا؟ اصل میں یہ بھی بلاغت کا ایک قاعدہ ہے۔ ارے یہ ڈور اٹک گئی۔ بلاغت کا ایک انداز ہے کہ کم سے مراد نفی مطلق ہے۔ بلاغت میں کبھی استعمال کرتے نا کہ کم کرو، مطلب وہ کم نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ بالکل مت کرو، یعنی تم شاہوں پر چوری کا الزام لگاتے ہو جن سے چوری بعید ہے۔ متہم کم کن بدزدی شاہراہ، شاہوں پر چوری کا الزام مت لگاؤ کہ وہ چوری کریں گے، پھر کیا کرو، عیب کم چو بندہ اللہ را، ان کی غیبتیں مت کرو، ان پر تبصرے مت کرو، اللہ والوں پر، علماء پر، دین خدام پر تبصرے مت کرو، ان کی غیبتیں مت کرو، کیا کرو، بندہ اللہ را، اللہ کے حکم کی فرما برداری کر کے اللہ کے بندے بنو۔ تو نفی مطلق مراد ہے۔ تو لہذا اسی طریقے سے جب نفس کو مارنا کہا جائے گا تو مارنے سے مراد اس کو ذبح کرنا، ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت اور اصلاح کے اندر اس کو اتنا مارا جائے گا، یعنی اتنی اس کی اس کی لذتوں کو، خواہشات کو بند کیا جائے گا کہ جس سے وہ زندہ بھی رہے اور ہمارے کام کا بھی رہے۔ اب پتہ چلا گھوڑے کی غذا بالکل بند کر دی، نتیجہ یہ ہوگا گھوڑا کام کا ہی نہیں رہا، یہ مقصود نہیں ہے۔ لہذا گھوڑے کو سرکشی جب کرتا ہے، غذا ایک محدود وقت کے لیے بند کی جاتی ہے تاکہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، سرکشی چھوڑ کر فرما بردار بن جائے۔ تو اسی طرح میرے مرشد کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ غذا اس نفس سرکش کی تو کم کر، غذا اس نفس سرکش کی تو کم کر، یعنی نفس جو سرکشی دکھا رہا ہے تو اس کی غذا کم کرو۔ نکھا ہر روز ظالم مرغ و ماہی، روزانہ مرغی مچھلی اور نہاری اور ربڑی مت اڑاؤ، مزے مزے کی چیزیں اس کو کھلاؤ، مزے مزے کی اور اس سے کام نہ لو، اس کے ساتھ تو وہ معاملہ کرنا چاہیے جو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں. ایک بزرگ کے نفس نے کہا کہ مجھے حلوہ کھلاؤ. کہا ضرور کھلائیں گے تمہیں حلوہ. حلوہ پکوا لیا, گرما گرم پلیٹ میں سامنے رکھا ہوا ہے. نفس سے کہا کہ دیکھ آ, یہ وہ اللہ والے کہ جو نفس پر سواری کرتے ہیں اور غالب رہتے ہیں نفس پر. اس لیے معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یار غالب جو تا غالب شوی, ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی صحبت میں جا کر بیٹھو جو اپنے نفس پر غالب ہے. اور یار مغلوبہ مشو ہی اے غوی, اے نادان مغلوب لوگوں کے پاس جو اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے پاس مت رہو, ان کے ساتھ مت رہو, ورنہ تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے, تمہارے اندر بھی وہ خوب اور وہ عادت منتقل ہو جائے گی. غالب لوگوں کے پاس بیٹھو جو نفس پر شیرانہ حقوق رکھتے ہیں. اور شیرانہ حقوق تو سبھی ہی رکھتے ہیں, لیکن اس حقوق کی ادائیگی کے اندر وہ شیرانہ ہمت بھی استعمال کرتے ہیں. یہ غالب لوگوں کے پاس رہو, ان کو مت کھلاؤ. تو وہ حلوہ رکھا ہوا تھا, ان بزرگ نے فرمایا نفس سے حلوہ رکھا ہے؟ اس نے کہا جی جناب. کہا دیکھ حلوہ گرم ہے, کھائیں گے زبان جل جائے گی, تکلیف ہوگی, کھایا نہیں جائے گا, اتنی دیر میں دو رکعت پڑھ لیں. نفس نے کہا ٹائم ہے, انتظار کریں گے, چلو پڑھ لو. دو رکعت پڑھوائی, پھر اس کے بعد کہا دیکھ ابھی بھی کچھ گرم ہے, گرمی میں اعتدال نہیں آیا, لہذا دو رکعت اور پڑھوا دی. میرے پیارے مرشد اور شیخ فرماتے ہیں کرتے کرتے 20 رکعت پڑھوائی اس سے, 20 رکعت پڑھوائی اس سے. اب نفس تو چلانا شروع کر دیا, او ملا کیا کرتا ہے میرے ساتھ, جلدی سے حلوہ کھلا. ملاؤں کی پسندیدہ ڈش, قاعدہ یہی ہے, پروپیگنڈا کا ایک اصول ہے اور ایک فارمولا ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ بن جائے. ایسا اپنے حلوے کو بچانے کے لیے مولوی پہ الزام ڈال دو کہ مولوی حلوہ بہت کھاتا ہے. کیونکہ قاعدہ یہ نا, جب ہمیں کسی کام سے اپنے کو جیسے ہوتا ہے پوچھنا چاہتے تھے کل کہاں تھے, تو اس سے پہلے وہ ہم سے پوچھے یار تو کل کہاں تھے, اگلے سے پوچھ لیا. اب وہ بےچارا حیران ہو جائے گا مجھ سے کیا پوچھتا ہے, تھوڑی سی جگہ بنا دیں. مولانا آ گیا, یہ ماں عبد الحمید صاحب, تھوڑی سی جگہ ذرا. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک سنت پر عمل ہے. بدری صحابہ ایک صحابی تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اذا, آپ نے فرمایا کہ جگہ کشادہ کرو. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, جب مجلس میں کشادگی کے لیے کیا جائے تو فسحوا, تو کشادہ کرو, یفسح اللہ لکم. آگے فرمایا والذین اوت العلم درجات, اہل علم کے درجات ہوتے ہیں, لذا عالم کا اکرام. اس لیے اگر کوئی آدمی پہلی صف میں کھڑا ہو, پیچھے کوئی اللہ والا آ جائے, کوئی عالم آ جائے, تو اس کے لیے ادب یہ ہے کہ اس کو جگہ دے, وہ خود پیچھے چلا جائے اور اس کو آگے بلا لے, یہ اس کا ادب ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ اس آدمی کو دو اجر ملیں گے. علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد میرے شیخ نے فرمائی, ایک تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر اس کو مفت میں ملے گا, اور نمبر دو اکرام عالم کا, عالم کے اکرام کا. اور عالم کا اکرام اس واقعے سے سمجھ لیجئے, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, جن کا اصلی نام امام احمد ابن محمد ابن حنبل ہے, مختصر کر کے کہتے ہیں. امام صاحب ایک مرتبہ دریا پر وضو فرما رہے تھے, ایک غریب مزدور آدمی وہ آیا, وہ بھی وضو کرنے لگا, تو اس نے دیکھا کہ دریا کے بہاؤ پر پہلے میں ہوں پھر امام صاحب ہے, تو اس نے سوچا کہ امام صاحب ایک عالم اللہ والے ہیں, محدث وقت ہیں, امام وقت ہیں, تو اس نے ادب کی وجہ سے وہ امام صاحب بہاؤ کے دوسری طرف چلا گیا, امام صاحب کے آگے چلا گیا کہ پہلے امام صاحب سے پانی ہو پھر مجھے ملے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں انتقال کے بعد کسی نے اس کو دیکھا خواب میں, پوچھا کیا معاملہ ہوا, ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس ادا پر کہ تُو نے میرے ایک مقبول بندے کا امام وقت اس احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ادب کیا, اس کی وجہ سے میں تیری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. اکرام عالم کو معمولی نہ سمجھنا. دیکھیں نا سرکاری سرکاری کارندے کا اکرام سرکار کا اکرام ہے, سرکاری کارندے کا اکرام سرکار کا اکرام ہے, لہذا یہ سرکاری لوگ ہیں, ان کا اکرام ہم لوگ کریں گے. آ میرے مرشد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو اپنی اولاد کو حافظ بنانا تو حفاظ کی خدمت کرو, حافظوں کی خدمت کرو, اور اگر اپنی اولاد کو عالم بنانا چاہتے ہو علماء کی خدمت کرو, اور چاہتے ہو تم اور تمہاری اولاد دین کی خدمت میں لگے تو اللہ والوں کی خدمت کرو, ان کی خدمت میں لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے تم سے اور اولاد سے ہم سے ہماری اولاد سے یہ کام لے لیں گے دین کی خدمت کا. فارمولا بتا دیا اس بزرگ نے, 20 رکعت نماز پڑھوائے پھر کھلایا. وہ نفس تو چلایا کہ اتنا, آہ میرے مرشد فرماتے کہ ابو فرمایا ہاں تو نے اللہ کے حضور میں 20 رکعت پڑھی ہے, اب تجھے حق حاصل ہے کہ تو حلوہ کھائے. فرمایا ایسے مالکانہ حقوق کا استعمال کرتے ہیں نفس کے اوپر, اور نفس ہے کا ہمارے اندر, اور کیسے پتا چلے کہ یہ نفس ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کی تعریف کیا ہے, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, طبیعت کی وہ رغبتیں طبیعت کی وہ خواہشات جس کی شریعت اجازت نہ دے وہی نفس ہے, سمجھو وہ نفس کی طرف سے ہے, اور یہ ہمارا دشمن ہے, اور دشمن سے دوستی نہیں کی جاتی, اس کو اس کی پسندیدہ اور مرغوب چیزیں نہیں کھلائی جاتی. ایسا اب نفس تقاضا کرے, ڈیمانڈ کرے, ڈیمانڈ کرے مثل سانڈ کہ میں نے اس عورت کو دیکھنا ہے, میں نے فلم دیکھنی ہے, میں نے ناچ گانے کے پروگرام میں جانا ہے, میلے میں جانا ہے, جہاں جا کر میں میلا ہو جاؤں. بتائیے میل نام ہی رکھا میلا, وہاں جا کر میلے نہ ہوں گے, کیا نام رکھا میلا, میلے میں جا کر تو میلے ہی ہوں گے بھائی, صاف تو نہیں ہو سکتے وہاں پر, نام ہی اس کا رکھا کیسا میلا, وہاں جا کر روح قلب و روح میلے ہو جائیں گے, ناپاک ہو جائیں گے, لہذا میلوں میں نہ جائے ورنہ میلا ہو جائے گا. یہ زندگی میں پہلی دفعہ نقطہ پیش کیا ہے, الحمدللہ آپ حضرات کی برکت ہے, میرے شیخ کا فیض ہے کہ میلا جو ہے وہ میلا ہے, اصل میں میلا ہو جائے گا, قلب و روح میلے ہو جائیں گے. وہ لاکھ ڈیمانڈ رکھے کہ صاحب ابھی ہم تھکے ہوئے ہیں چلو گھر میں نماز پڑھ لیں گے, مرد کے لیے مسجد میں جماعت کی نماز واجب ہے. وہ ڈیمانڈ رکھے بہت تھکے ہوئے ہیں ٹائم نہیں ہے, اللہ والوں کے پاس دین کی خدمت دین کے کام قرآن پاک کی اصلاح نماز ذکر تلاوت کا وقت نہیں ہے, اور پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے کا ٹائم ہے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہارا کیسے, تسلی نہیں ہوتی نا اس کے بغیر, ٹھنڈ نہیں پڑتی جس کو کہتے ہیں, اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ہارا تب ٹھنڈ پڑی. لیکن میرے دوستو یاد رکھنے کی بات ہے, یہ جملہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے, شاید کام کا ہو جملہ, کہ قوموں کی عزت کا فیصلہ کھیل کے میدانوں میں نہیں ہوتا, سماجی جلسوں میلوں اسٹیج پر نہیں ہوتا, اسٹیج ڈرامے ہوں یا اسٹیج کی فنکارائیں ہوں, قوموں کی عزت کا فیصلہ یہاں نہیں ہوتا. قوموں کی عزت کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس کے میدان الگ ہیں, وہ ہے علم کے میدان, وہ ہے عمل کے میدان, وہ ہے انصاف کے میدان, اور وہ ہے جہاد کے میدان. ان میدانوں کے اندر عزتوں کا فیصلہ ہوتا ہے, ٹیبلوں پر کرسیوں پر. آ اور میرے پیارے دوستوں یہ کھیل کے میدانوں میں فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہماری عزت کھیلوں کے اندر ہوگی, کیونکہ اگر عزت تھی, میرے مرشد نے فرمایا کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی, ایک آدمی نے دوسرے سے کہا میں تجھے بے عزت کر دوں گا, نہیں بے عزت نہیں میں تیری بےزتی کر دوں گا, بےزتی شارٹ اس میں بولتے نا بے عزتی کو, بےزتی میں تیری بےزتی کر دوں گا. تو وہ ہنسنے لگا, उसने कहा हंसता क्यों, तेरी बेइज्जती करूंगा तू हंसता है? उसने कहा तू मेरी क्या बेइज्जती करेगा, बेइज्जती तो उसकी होगी जिसकी इज्जत होगी, मेरी तो इज्जत है ही नहीं। तो किसी चीज की नफी के लिए उसका इस बात जरूरी है कि नहीं है? जब कोई चीज ही ना होगी, क्या अब कोई आदमी कहे कि मैं तुम्हारी जेब से पैसे निकाल लूंगा, वो कहेगा निकाल लो, वो जेब में पैसे होंगे तो निकालेगा, तो उस चीज का सबूत जरूरी है कि नहीं है? लिहाजा बेइज्जती के लिए इज्जत का सबूत लाजिम है। और फिर मेरे दोस्तों, इज्जत और जिल्लत का मेयार क्रिकेट नहीं है, हॉकी नहीं है, फुटबॉल और हमारी अदाकाराएं जाकर हिंदुस्तान या दूसरे इलाकों मर में नाचे, ये इज्जत और जिल्लत का मेयार नहीं है। जिल्लत का जरूर हो सकता है, इज्जत का नहीं है। इज्जत की तारीफें बदलने से इज्जत बदली नहीं जा सकती, हकीकी तारीफ तो वो मेयार नहीं है। तारीफ बदलने से क्या होता है, हकीकत हकीकत रहती है। अब अगर कोई हज्जाम को हेयर ड्रेसर बोल दे इंग्लिश में, हेयर ड्रेसर अंग्रेजी स्टाइल में भी बोले ना मुंह टेढ़ा करके, तो हज्जाम ही रहेगा वो। अगर धोबी को बोले कि धोबी नहीं मैं ड्राई क्लीनिंग कराता हूं, ड्राई क्लीनिंग, तो रहेगा तो धोबी ना भाई, काम तो वही है ना। किसी को अगर टेलर मास्टर बोल लें, टेलर मास्टर, तो रहेगा तो वही। लफ्ज बदलने से हकीकत तो नहीं बदल सकती ना। अगर नाचने गाने वालियों का नाम आर्टिस्ट रख दें, आर्टिस्ट मॉडल गर्ल, तो रहेगी तो वही फाहिशा औरत, वही बदकार। नाम बदलने से क्या होता है, पर बेहुदा फाहिशा औरत का नाम आफीफा रख दो तो वो तो आफीफा तो नहीं है, वो पाक दामन तो नहीं है ना। हकीकत बदल नहीं सकती। हां दादा, नाम रोशन ख्याली रखे, दहशतगर्दी रखे या कुछ भी रखे, हकीकत हकीकत रहती है, बदली नहीं जा सकती। हां एक साहब ने कहा, साहब ये एक बात समझ में नहीं आती, जो बात होती है मुल्लाओं को कहते हैं, जो बात होती है मौलवी पर उंगली उठती है, इसका क्या राज है? दाढ़ी वालों को सब कहते हैं। मैंने कहा इसका भी एक राज है, इसकी वजह है, और ये वजह बहुत अहम है। कह रहे हैं वो क्या? मैंने कहा वजह यह है कि उंगली हमेशा शहजादों पर उठती है, भंगी को कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। लिहाजा आप हमेशा, पूरी दुनिया का एक उसूल है, फॉर्मूला है, वो ये कि हमेशा इज्जतदार पर उंगली उठेगी। हमेशा उंगली जो उठेगी वो शहजादों के ऊपर उठेगी, ये उसूल है। और ये आज से नहीं, शुरू से चला आ रहा है। चोर डाकू बदमाश गुंडों को कोई कुछ नहीं कहेगा, ये कायदा है। भंगी को कभी कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भंगी के मुंह लगना उसकी जरूरत ही नहीं है। आह मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, हारून रशीद एक दफा अपने लश्कर के साथ जा रहा था, बादशाही इज्जत और जलाल के साथ। एक भंगी ने उसको देखकर कहा, बादशाह मेरी निगाहों में सूट नहीं कर रहा, जच नहीं रहा। सीआईडी ने खबर पहुंचा दी बादशाह तक। हारून रशीद के कान में बात पहुंची, कान में कहा कि जनाब एक भंगी ने ये जुमला कहा है कि बादशाह हमारी निगाहों में जच नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा। हारून रशीद हंसा और उसने हंस कर कहा कि बादशाहों को भंगियों की निगाहों में जचने की जरूरत नहीं है। क्या जुमला है! तो ये होती है इज्जत और वकार की चीज। इज्जतदार अपनी इज्जत को खुद समझता है, वो चीज क्या होती है। ताकतवर को खुद पता होता है कि ताकत होती क्या चीज है। शीशे के सामने खड़े होकर हाथ हिलाने से ताकत थोड़ी पता चलती है, और फिर इशारे भी कैसे करते हैं, तौबा तौबा। अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं, सीना फुलाने से या ऐसे करने से ताकत थोड़ी पता चलती है। حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف ترا اذن کشف الغبار افرس تحت رجلی کا ام حمار، ان قریب غبار ہٹے گا تب پتہ چلے گا گدھے پر سوار ہے یا گھوڑے پر سوار ہے. لافزنی اور ڈھینگے مارنے سے کیا ہوتا ہے، دعوے مارنے سے کیا ہوتا ہے. آج ہم لوگ اپنی عزت علم سے یا عبادتوں سے یا تقریروں سے یا لوگوں کی آؤ بھگت سے لگاتے ہیں، اس سے عزت نہیں پتہ چلے گی. عزت ہماری پتہ چلے گی جب اللہ تعالی ہم کو دیکھ کر راضی اور خوش ہو جائے، فرمایا آ جا میرے پیارے بندے میں تجھ سے راضی اور خوش ہوں اور جا جنت میں چلا جا، تب ہماری عزت ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ورنہ. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ لکھنؤ کے اندر ایک دیہاتی آیا، لاٹھیا اس کے ہاتھ میں تھی اور ان کا انداز ہر چیز کو لاٹھی مار کر پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. لکھنؤ کے اندر ایک چوڑی بیچنے والا بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا دیہاتی نے ایک لاٹھی ماری، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک اور مار، کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو حدیث شریف آتی ہے 200 برس کی عبادت لے کر وہ عابد پہنچا کہ آج تو میں بخشا جاؤں گا اور جنت مجھے ملے گی 200 برس کی عبادت سے. اس کو ناز تھا، فرمایا کوئی اشارت ہوگا لے جاؤ ذرا جہنم کی طرف قریب لے جاؤ، مجھے پیاس لگی. کہا پیاس؟ کہا اللہ میاں پانی مانگتے ہیں. کہا 200 برس کی عبادت کے بدلے میں ایک پیالہ ملے گا. اب جو ہے وہ پیالہ پیا، کہا بھائی پانی دو، سب لے لو، پانی پلا دو. پیاس سے حلق میں کانٹے اٹکے ہوئے، زبان نکلی جا رہی ہے خشکی سے، پانی پی لیا، واپس بلایا، کہا پیاس اور لگی ہے، کہا لاؤ 200 برس کی عبادت اور لاؤ، کیونکہ ایک پیالے کی قیمت 200 برس کی عبادت ہے. کہتا ہے وہ تو نہیں ہے، ختم. کہا پھر کس چیز پر ناز کرتے ہو؟ کس چیز پر ہم لوگ ناز کرتے ہیں؟ اپنی عبادتوں پر، اپنے علم پر، اپنی ریاضتوں پر، مجاہدات پر، کس پر ناز کریں بھائی؟ وہاں تو کام بنے گا ان کی رحمت سے، ان کے فضل سے. یہ نعمتیں ہیں، عبادت میں لگے، علم حاصل کرے، صحبت اہل اللہ میں بیٹھے، گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتا رہے. ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی عبادت فرمائی کہ اللہ کا گھر تعمیر فرمایا، لیکن آخر میں عرض کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، کہ ہمارے ربا اس کو قبول فرما لیجئے. کام وہ بنے گا جب وہ ہم سے راضی ہو جائیں. اگر وہ ہم سے راضی ہیں تو تھوڑی عبادت ہمارے لیے کافی ہے، ان کی رضا چاہیے بس. اور راضی نہیں ہے 500 برس کیا، 200 برس کیا، 1000 برس، 1,00,000 برس بھی. شیطان نے لاکھوں سال کتنا عرصہ سجدے کیے، کتنی عبادت کی، رضا خوشی نہ پا سکا. اصل چیز میرے دوستو یہ ہے، اسی لیے نفس کو یہی تو ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، سرکشی دکھاتا ہے اپنی قیمت، کہ جی عزت ملے، جاہ ملے، لوگ کہیں واہ 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 حضرت آپ کی تقریر کیسی، ارے آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں، ہمیشہ صفحے اول میں نماز پڑھتے ہیں. نعمت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اپنی تعریف کا منتظر نہ رہے اور تعریف کی تو خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ ارے جی مزہ آ گیا. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمت بھی عطا فرمائے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو اس نعمت پر خوش تو ہو، لیکن ساتھ میں اللہ سے اتنا ضرور کہو اور اپنے نفس سے اتنا ضرور کہہ دو، اے دل ابھی تو تو خوش ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ بھی خوش ہیں کہ نہیں. یہ نعمت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لوگوں کے دل میں نیک گمان ڈال دیں، یہ نعمت تو بہت ہے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فضل سے ہمارا نیک گمان ہمارا لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، آپ کا کرم ہے. لیکن ساتھ میں یہ راکھ ہے، اے دل تو کس بات پر خوش ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. دادا نس پٹی پڑھاتا ہے، واہ کیا عبادت، کیا تقریر، کیا پروگرام، کیا جلسہ، ارے واہ واہ صاحب، ارے کیا آپ نے انتظام، کیسا زبردست کامیاب جلسہ ہو گیا. کامیاب جلسہ لوگوں کی آمد سے نہیں ہوتا بھائی، کامیاب جلسہ اللہ کے قبول ہونے سے ہوگا. لوگوں کی آمد سے کامیابی نہیں ہے کہ جی ہمارا پروگرام بہت کامیاب رہا کیونکہ مجلس میں حاضری بہت تھی، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. ہاں کامیابی یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والا ایک آدمی عمل کر لے, ایک آدمی بھی عمل کر لے کہ ہمارے لیے کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی. مار لیا پالا, ہاں, کیونکہ ایک ہمارا نفس کی ایک مزہ اور بھی ہے. میرے پیارے مرشد اور شیخ فرماتے ہیں نفس کے مزوں میں سے ایک مزہ ہے تقریر سننا, یہ بھی نفس کا ایک مزہ ہے. ارے یار وہ بڑا اچھا بیان کرتا ہے, اچھا وہاں پہنچ گئے, فلاں اچھا بیان کرتا ہے وہاں پہنچ گئے. کا سننا ہے عمل, کان سننا اس کی لذت, یہ چیز نہیں ہے اصل. اصل جو چیز ہے میرے پیارے دوستو عمل ہو جائے, ہماری اس بیٹھنے کی محنت کا حاصل یہ ہوگا کہ ہم لوگ اللہ تعالی کی نافرمانی چھوڑ کر فرما بردار بن جائے, یہ حاصل ہے بس. تو یہ نفس ہے کہ طبیعت کی وہ خواہشات اور رغبتیں جس کی شریعت اجازت نہ دے, لاکھ حسینوں کو دیکھنے کو جی چاہے, لاکھ گناہ کرنے کو جی چاہے. اب نفس کہتا ہے دیکھو داڑھی رکھو گے تو لوگ کیا بولیں گے, اگر تم نے مردوں کو کہتا ہے کہ تم نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی تو لوگ کہیں گے لو جی آ گئے نا یہ پرانے زمانے کے. عورت کو کہتا ہے کہ تم شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو, یہ مولویوں کی تقریریں سن کے عورتوں نے تو شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی, مردوں نے نیچے کر لی. وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. یعنی مردوں کو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کا حکم تھا, جناب نیچے کر رہے ہیں, اور عورتوں کو شلوار ٹخنوں سے نیچے چھپا کے رکھنے کا حکم تھا, وہ ملا کر شلوار پہن رہی ہیں. کیپری سینما جانا منع تھا تو کیپری شلوار بنوا لی جس میں آدھی پنڈلی بھی کھلی ہے. اب آپ یہ شیر کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے, وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. یعنی مردوں کو چھپانے کا منع تھا, ٹخنے کھلا رکھے, وہ چھپا رہے ہیں, ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہے ہیں, شرم آتی ہے. ہاں انہی صاحب کو ڈاکٹر کہیں کہ جناب آپ کا کولیسٹرول بہت ہائی ہو گیا ہے, آپ روزانہ 40 منٹ برسٹ واک کریں, 40 منٹ یعنی تیز واک, جھپٹ کے چلنا جس کو کہتے ہیں اردو زبان کی لغت میں, بلاغت میں اس کو کہتے ہیں جھپٹ کے چلنا, برسٹ واک, وہ کریں آپ 40 منٹ. وہ تو اسے واک کرنے کو کہیں گے, یہ سب سے پہلے چڈی خرید کے لائیں گے کہ پتہ نہیں واک کرنے کے لیے چڈی پہننا ضروری ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ شلوار ٹکنے سے اوپر کرتے ہوئے مردوں کو شرم آتی ہے, چڈی پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی. اپنے کو تہمت سے بچانے کے لیے کتا ساتھ میں رکھ لیتے ہیں تاکہ اس پر الزام آئے کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے تو پوری لی تھی باقی کتے نے کھا لی ہے. یہ عجیب معاملہ ہے, یعنی شلوار ٹکنے سے اوپر کرے شرم آتی ہے, چڈی پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی, کیسا عجیب بات. اور رہی داڑھی کی بات, قاعدہ یہ ہے کہ اگر درخت پر پھل نہ لگے یہ تعجب ہے یا درخت پر پھل لگنا تعجب ہے؟ نہ لگنا تعجب ہے نا, کہ بھائی آم کا درخت ہے آم کیوں نہیں آ رہا, جامن کا درخت ہے جامن کیوں نہیں آتا, آڑو کا درخت ہے آڑو کیوں نہیں آتا, تربوز کے درخت پر تربوز کیوں نہیں آتا. شکر اللہ تعالیٰ نے تربوز کا درخت نہیں بنایا, مجھے بھی معلوم ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, تربوز کا درخت نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ درخت پر پھل نہ لگے تو پوچھا جاتا ہے بھائی خیریت ہے آپ کے درخت پر پھل نہیں آ رہا, آپ کوئی داڑھی رکھ لے بھائی خیریت ہے, کن ملاؤں کے چکر میں پڑ گئے ہو بھائی, کیا ہو گیا تم کو؟ ارے میاں ان ملاؤں کو چھوڑو, نہ خود کریں گے نہ تمہیں پھنسوائیں گے. ہاں پھر آپ دیکھیں کوٹ پتلون پہن کے گلے پہ کس کر ٹائی باندھے اور چڈیاں پہنے صبح صبح, پھر کہاں آپ روشن خیال ہے, کیونکہ ایسے کپڑے پہنے نا روشنی بڑھ گئی اس سے, اس لیے تو روشن خیال, خیالات کا دیکھا کہاں ہے وہ, عجیب خیال ہے لوگوں کا. مسلمان پہلے پوچھتا تھا کہ بھائی صاحب کیا بات ہے، خیریت تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پھل کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں پھلا رہا چہرے کے اوپر؟ جو عورت بے پردہ گھومتی تھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی اس زمانے میں تو جو چہرہ کھلا رکھے وہ بری سمجھی جاتی تھی، اور اس زمانے میں تو دوپٹہ بھی ہٹ جائے تو بھی برا نہیں سمجھتے کہ چہرے پہ دوپٹہ، یعنی چہرہ چھپا لے یا دوپٹہ رکھ لے، تو عجیب تماشا۔ اس لیے تو ہمارے ہاں شادی اسلام اور شریعت کے مطابق ہوتی ہے، مہندی کی رسمیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی، مائیوں ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے، شریعت شرعی شادی ہوتی ہے، بس قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی کے بعد بچے بچیاں ہیں ذرا دل بہلانے کے لیے، تھوڑا ناچنا ڈانس دل بہلانے کے لیے ذرا ڈانس تھوڑا ہو جاتا ہے، توبہ توبہ، شرعی شادی ہے ہمارے یہاں، بس بچے ہیں ذرا اپنے انجوائے کرتے ہیں، انجوائے دل بہلاتے ہیں ذرا۔ اچھا بچے دل بہلاتے ہیں، چاچا جی کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اجی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھو میری نواسی کیسے ناچتی ہے، بالکل ایشوریہ رائے کی طرح ناچتی ہے۔ کہ اگر یہ فلم انڈسٹری میں جائے تو یہ بھی سلیکٹ ہو جائے، عالم ہے، حاجی صاحب تسبیح گھوم رہی ہے، حاجی صاحب بھی ناچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں شرعی شادی ہوتی ہے، توبہ توبہ، مایوں مہندی اللہ معاف کرے، کوئی ہندوانہ رسم نہیں، کچھ نہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے۔ یہ بات کہتے ہیں نا، ابا مر گئے ہیں، ابا کے انتقال پر قرآن خوانی کر لیں، پوچھا جائے کہ قرآن خوانی کرنی ہے کہ کھانا کھلانا ہے، کہا جی قرآن خوانی مقصد ہے۔ تو حقیقت بات ہے، ذرا میرا ایک سوال ہے، میرے ابا مر جائیں میں صرف اعلان کر دوں صرف قرآن خوانی ہوگی، کھانا نہیں ملے گا، یہ تاکید بھی ہے، صرف قرآن پڑھا جائے گا کھانا نہیں ملے گا، اور اتوار کا چھٹی کا دن ہے، وہ کہتے ہیں چھٹی کے دن رکھے تاکہ ہم آ سکیں۔ آپ سے سوال ہے، آئے گا؟ پیچھے سے اہل تب آ رہا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ پتا ہے کیا صاحب، آپ کو تو معلوم ہے بچے ہیں، ایک ہی دن ہوتا ہے، بچوں کو نانی کیا جانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ نانی کے آنے جائیں گے تو ہمارا دانا پانی بند ہو جائے گا، ایک ہی دن ہے، اور ورکنگ ڈے میں، ورکنگ ڈے میں رکھیں کہ آج ہمارے ابا کی برسی ہے اور ہمارے ابا کا تیجے کا ولیمہ ہوگا، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں سویم وغیرہ پر بریانی پکتی ہے جناب، زردہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں، اور پھر بریانی کہاں سے پکوانی ہے، مشورہ ہوتا ہے پورا باقاعدہ، گوشت کہاں سے لینا ہے، اور دیکھو بڈھے بکرے کا نہ ہو، ذرا مرچیں کم ڈالنا، کیونکہ خالو جان آئیں گے ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ اچھا عجیب ہے، شکایت بھی کریں گے، اس میں آپ نے چکنائی بہت ڈال دی، نمک بھی بڑی تیز ہے، مرچیں بہت زیادہ ہے، کھانا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے مریں گے پھر بھی کھانا نہیں چھوڑیں گے، کیڑے دس نکالیں گے، کھانا نہیں چھوڑنا پھر بھی۔ مزہ تو آتا ہے ایک عجیب قوم کے ساتھ کہ بریانی کھائی اور جناب قورمہ بھی خوب کھایا، بوٹیاں بھی خوب کھائیں، پھر کسٹرڈ بھی کھایا، اس پہ اوپر سے ملائی تو خاص طور پہ نکال نکال کے کھائی، ٹرائفل وغیرہ سے، آئس کریم بھی کھائی اور کولڈ ڈرنک بھی چل رہی ہے، چائے پئیں گے؟ ہاں جی، چینی کتنی؟ نہیں مجھے شوگر ہے۔ اچھا آپ کو شوگر ہے؟ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ، یہ جو اسٹارٹنگ سے جو مینو چل رہا ہے، اب چائے پہ جا کر یاد آئے کہ ہمیں شوگر ہے۔ آہ میرے دوستو، تو قرآن خوانی، اچھا ورکنگ ڈے پہ اعلان کیا کہ بھائی صاحب کھانا ہوگا میرے ابا کے تیجے کا، یا سویم، یا دسواں، یا چالیسواں وغیرہ ذالکا، یا برسی نہ ہوگا، قرآن خوانی نہیں ہوگی، اور ورکنگ ڈے ہے، انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نہ آئے، سب آئیں گے۔ کہا جی آپ کے ابا کے بہت کھانے والے اڑائیں گے، ابا آپ کے ابا بہت شریف آدمی تھے، کھانے سے پتا چلتا ہے آپ کو ان سے کتنی محبت تھی۔ ہمارے یہ وہ حقیقتیں ہیں میرے دوستو، ہنسنے کی بات تو ہے، ہنسی تو آتی ہے لیکن یہ وہ حقیقتیں جس کو ہم لوگ فیس کرتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی کرنا چاہے کہ کھانا نہیں کرنا, پھر دیکھو اس کو ذرا, خاندان والے چھوڑیں گے نہیں. حالانکہ اس کا حال یہ ہے, ایک تو غم بھی ہے اس کے اوپر, پھر مالی حالت بھی کمزور ہے, لیکن خاندان والوں کی زبانیں جب تک ان کے پیٹوں کے اندر بریانیاں نہیں جائیں گی, ان کی زبانوں پر جب تک جو ہے قورمے کی مرچیں نہیں لگیں گی, ان کی زبان بند نہیں ہوگی. اور جب مرچیں کم ہو جائیں گی پھر شروع ہو جائیں گے. یہ عالم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ باتیں تو ہیں, یہ باتیں تو ہیں, لیکن اس کا تذکرہ بھی کیا؟ میں نے کہا آپ نے سنا, ہم سب اس میں اس عمل میں شریک ہیں, کرے گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ سوال ہے. تو اس کا جواب میرے دوستو یہ ہے, آسمان سے کوئی نہیں آئے گا, ہم اور آپ کو ہمت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ پہلا قدم اٹھانا یہ ہوتا ہے. میں اور آپ اگر ہمت کر لیں, ہم ہی اور آپ ہی تو ہوں گے, اب کوئی آسمان سے نہیں آئے گا, نہ کوئی فرشتہ آئے گا جو ہم سے زبردستی کروائے گا. ہمت کی بات ہے, کرنے والے ماشاءاللہ کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. عورتیں پردہ کرنے والی ماشاءاللہ ایسا ہے, ہمت اور حوصلہ کرتی ہیں. جوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, چھوٹی عمر کی بھی ہوتی ہیں, جن کی شادیاں بھی نہیں ہوتی, پورا خاندان ماڈرن ہوتا ہے, لیکن وہ ایک ہمت کر کے پردہ بھی کرتی ہے. پورے خاندان میں داڑھی کا نام و نشان نہیں, لیکن ہمت کر کے. ایسے بھی لوگ ہیں جو داڑھی رکھ کر اپنے خاندان میں وہ کیل گاڑ دیتے ہیں, اللہ کے عشق و محبت کی. ہمت کی ہے, یہ ہم اور آپ کریں گے. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ دعا, یا حی, نفس کا تھوڑا سا ذرا تعارف ہو گیا, گو کہ حق ادا نہیں ہو سکتا, لیکن تھوڑا سا ایک بات سمجھانے کو. آپ فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم, اللہ تعالی کے دو نام اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے, حی اور قیوم. حی کے معنی ہے ازلن ابدن, میرے مرشد فرماتے ہیں ازلن ابدن وحیات کل شیء بھی مؤبدن, کہ جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا, ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اور کائنات کی جو ہر چیز کی حیات ہے وہ اللہ تعالی کی حیات کی بھیک ہے, میرے تو سے اس اللہ تعالی کی حی کی تجلی کی بھیک ہے, جس کا اردو میں ترجمہ یوں کریں گے, میرے مرشد نے جو فرمایا, زندہ حقیقی. اور ایسا زندہ حقیقی ہے کہ جو اپنی حیات کو اس زندہ حقیقی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے, اس پر فدا کر دیتا ہے, فنا ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں, اس کو مردہ مت کہو, اس کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے. ہاں تمہیں سمجھ نہیں ہے, ہم حقیقی زندہ ہیں, ہم جانتے ہیں جو حیات کا عطا فرمانے والا ہے, جب اس کا اعلان ہے کہ وہ زندہ ہے تو دنیا کی کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہے. ہاں اس حیات کا ادراک اور شعور تمہارے اندر نہیں ہے کیونکہ تم آخرت سے غافل ہو, اس حیات کا ادراک تم نہیں کر سکتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے کر آئے تھے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا اسی وقت, السنا علی الحق, کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, انتم علی الحق, تم ہر حال میں حق پر ہو, ان متم, چاہے تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ یا تم زندہ رہو کہ جہاد پہ گئے غازی بن کے لوٹے, یا تم زندہ ہو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو, گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا رہے ہو, ہر حال میں تم حق پر ہو. یعنی اگر تمہیں اللہ کے راستے میں موت بھی آتی ہے, تم چلے بھی جاتے دنیا سے, تو تم پھر بھی حق پر ہو. تو زندگی اور موت یہ اصل چیز نہیں ہے, اصل چیز جو ہے وہ حق پر ہونا ہے میرے دوستو. ورنہ 500 سال کی زندگی ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو, وہ زندگی کیا ہے؟ وہ تو جانور ہے. اور وہ زندگی ایمان لاتے ہی کتنے صحابہ ایسے تھے, ابھی نماز نہیں پڑھی, کچھ نہیں کیا اور انتقال بھی ہو گیا ان کا, صحابیت کے درجے پر ہے. تو اصل چیز جو ہے زندگی, اس کی حقیقت جو ہے وہ بندگی کے ساتھ ہے. بندگی اگر ہے تو وہ زندگی ہے, اور اگر اس زندگی کے ساتھ بندگی نہیں ہے تو میرے پیارے دوستو وہ زندگی نہیں ہے بلکہ وہ گندگی ہے. تر جملہ نا حضرت کی برکت ہے دیکھیے. وہ زندگی جو بندگی سے دور ہے وہ زندگی نہیں بلکہ گندگی ہے, اور جو زندگی بندگی کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے اور بندگی کے مطابق ہے اللہ کی رضا اور خوشی یعنی, تو وہ زندگی, زندگی وہ کیا ہے؟ وہی زندگی جو ہے میرے پیارے دوستو حقیقی زندگی ہے, بندگی وہی ہے. تو کیا فرمایا؟ حیو, دوسرا نام ہے قیوم, یعنی قائم بذاتی ہی, جو اپنی ذات سے خود قائم ہے, جس کو کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے, قائم ہے, کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا قائم کہ ایسی اپنی ذات سے خود قائم, کوئی سہارے کی ضرورت نہیں, دنیا ایسی بنا دی کہ اس کو بھی سہارا نہیں دیا, وہ صرف اللہ کے سہارے قائم ہے. لہذا دنیا جو ہماری ہے یہ زمین 24,000 میل کا گولا ہے, یہ نیچے کوئی کالم نہیں ہے, سینگوں پر نہیں ہے, یہ بیل کے سینگوں پر. پیارے مرشد کا جملہ ہے, یعنی کوئی کالم نہیں ہے, میرے مرشد کا جملہ ہے, سارا عالم ہے بے کالم, سارا عالم ہے بے کالم. دیکھیے ان کو ذرا اٹھائیے گا, دیکھو ایسا نہ ہو کہ وہ گاڑی کہیں اور نکل جائے. سارا عالم ہے بے کالم, سارا عالم ہے بے کالم, واہ رے میرے رب العالم, سارا عالم ہے بے کالم, واہ رے میرے رب العالم. ایسے عالم کو قائم کیا کہ اس عالم پر کالم نہیں ہے, اس عالم پر کالم نہیں ہے, اللہ کے حکم سے, اور زمین حرکت بھی کر رہی ہے, گردش بھی کر رہی ہے. واہ میرے مولا کیا آپ کی قدرت ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے لیکن رہنے والوں کو پتہ نہیں چلتا. زمین گول بھی ہے, تحقیقات بھی سے بھی ثابت ہو گئی ہے یہ بات کہ زمین گول بھی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بیٹھے پاکستان چوک کی دکنی مسجد میں, یہاں بیٹھے زمین نے حرکت کی لنڈن پہنچ گئے, کہ جی لڑک رہے نا سارے, لیکن واہ ایسی حرکت ہے غیر محسوس, اس مولا نے زمین کو حرکت دی غیر محسوس کہ بندہ جو جہاں بیٹھا ہے وہی ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا. ورنہ گاڑی چل رہی ہو انسان نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے, طبیعت متلانے لگتی ہے, چکر آنے لگتے ہیں, لیکن واہ میرے مولا کیا آپ نے نظام بنایا ہے, کیا آپ کی قدرت ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے پتا نہیں چلتا. حالانکہ زمین کی وزن اتنا زیادہ, پہاڑ بھی رکھے ہوئے اس میں, پتا نہیں کتنے لاکھوں اربوں ٹن کے حساب سے پہاڑ, پیٹرول, معدنیات, سونا, چاندی, کیا کچھ نہیں ہے اس میں, کتنا وزن ہوگا, لیکن بغیر کالم کے. واہ یہ ہے, وَيُقَوِّمُ غَيْرَهُ بِقُدْرَتِهِ, قائم بذاتی جو اپنی ذات سے قائم ہو, وَيُقَوِّمُ غَيْرَهُ بِقُدْرَتِهِ, اور غیر کو بھی قائم رکھے اپنی زبردست قدرت سے. بات فرما کر میرے مرشد نے فرمایا کہ جب کبھی دل تمہارا گھبرائے, دل بے چین ہو, تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اللہ آپ اتنے بڑے مولا ہیں, قیوم ہیں, آپ 24,000 میل کا گولا, اتنا بڑا گولا, وہ ہزاروں لاکھ کروڑوں ٹن جس پر وزن بھی لدا ہوا ہے, اس کو جب آپ سنبھال لیتے ہیں تو میرا دل تو پاؤ بھر چھٹانگ بھر کا ہے, اس کو سنبھالنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا عجیب بات ہے, اللہ میرا دل گھبرا رہا ہے, پریشان ہے, اٹکا لٹکا کھٹکا ہے, اس کو سنبھالنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دادا میرے دل کو آپ سنبھال لیجئے, اپنی صفت قیوم کے صدقے میں میرے دل کو بھی سنبھال لیجئے, کیا آپ کس کے کہ گناہ کے تقاضے اور نفس کی بدماشیوں کی وجہ سے ہمارا دل بے قابو آ جاتا ہے, اللہ ہم آپ سے یا قیوم ہم آپ سے فریاد کرتے کہ ہمارے دل کو سنبھال لیجئے, اس کی حرکت کو اپنی رضا اور خوشی کے مطابق بنا دیجئے. آگے کیا فرمایا؟ اب حی قیوم کا واسطہ دے کر اب آگے فرماتے ہیں برحمتی کا استغیث. یہ جو میں تقریر کرنے لگا ہوں یہ میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ کی ہے, اور آپ انشاءاللہ تقریر سنیں, یہ حدیث شریف پڑھی ہوگی سنی ہوگی, لیکن میرے شیخ کی شرح دیکھیے گا آپ, میں جس کو نقل کرنے کی کوشش کروں گا. کہ فرماتے ہیں برحمتی کا استغیث, آپ کی رحمت کی عدالت میں, یہ حضرت کا ترجمہ دیکھیے, آپ کی رحمت کی عدالت میں استغاثہ دائر کرتا ہوں. آیا نا جی عدالت کے لفظ, رحمت کی عدالت, استغیث سے پتا چلا رحمت کی عدالت ہے. کیوں؟ کیونکہ استغاثہ کا جو لفظ ہے یہ عدالتی لفظ ہے. مستغیث آدمی استغاثہ دائر کرتا ہے, جس کو مدعی بھی کہتے ہیں, یعنی دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے کہاں پر؟ اللہ تعالی کی رحمت کی عدالت میں. یہ کون اور دعویٰ کرنے والا کون, مدعی کون؟ ہم لوگ. مدعا علیہ کون؟ ابھی بتاتا ہوں. اور اس مدعا علیہ کی وجہ سے رحمت کے جو لفظ استعمال کیا اس کا بھی ایک خاص جوڑ ہے. اب کیا استغیث یعنی استغاثہ, فریاد داخل کی جا رہی ہے دہائی سرکار کی, ہائے مار ڈالا. کیسے چلاتا ہے مظلوم جو ہے, کیسے کہتا ہے دہائی سرکار کی. وہ جو ہندوستان وغیرہ کے اندر جب جاگیردار وغیرہ اپنے کسانوں کو تنگ کرتے تھے تو ایسے ہی نعرہ لگاتے تھے, کیوں جناب؟ دہائی سرکار کی, ہائے مار ڈالا. تو اللہ کی رحمت کی عدالت میں استغاثہ ہے, یا کریم, اے ربا معاف فرما دیجئے, ہمارا نفس اور شیطان کے خلاف ہم لوگ استغاثہ دائر کر رہے ہیں. اصلح لی شانی کلہ, اب استغاثے کا مضمون دیکھیے, وکیل کی ضرورت نہیں ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے. آپ نے مضمون تیار کر کے دے دیا کہ رحمت کی عدالت میں اس مضمون سے درخواست دائر کرو. واہ, اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مضمون بنا کر دے دیا کہ دیکھو یہ سرکاری مضمون ہے, اس سرکاری مضمون کے ساتھ تم عدالت میں اپنی دعوے کو دائر کرو. کیسے؟ اصلح لی شانی کلہ, میری ہر بندگی کی ادا کی اصلاح فرما دیجئے. اب ادا بندگی کیا ہے؟ ہماری نظر, یہ بھی بندگی کی ادا میں شامل ہے, یہ نظر غیروں پر نہ اٹھنے پائے, کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھے, لڑکوں کو نہ دیکھے, فلمیں تصویریں نہ دیکھیں, اور اخبار پڑھنے کے بہانے ٹینس کی کھلاڑیوں کو نہ دیکھیں. میں بھی ان کو نہیں دیکھ رہا. آپ نے یہ کام کر لیا تو مجھے بھی کرا دیجئے. لاؤ بھائی پانی پلا دو. پانی کا ہے بیٹا, اٹھاؤ. اللہ, نظر کے مضمون پر کہاں نظر پڑ گئی, دیکھا کیسا پکڑا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہماری نظر, ہماری نظر یہ بھی بندگی میں شامل ہے. دادا ہماری نظر, جس نظر سے آپ خوش ہیں وہاں نظر ڈلے, اور جہاں جس نظر سے آپ ناخوش ہیں وہاں نظر نہ ڈالے. ادا بندگی کی ادا, جیسے ماں باپ, اللہ والے, دوست احباب, ان کو دیکھے, فلمیں تصویریں, لڑکے, عورتوں کو نہ دیکھے, سڑک پہ چلنے والی کہ سر جھکا کے صوفی صاحب تسبیح نیچے کیے بھی جا رہے ہیں اور کنیکھیوں سے دیکھے بھی جا رہے ہیں. ایک نظر کا انداز ہوتا ہے جھٹکے مار, وہ کیا ہے؟ کیونکہ متقی ہے نا, بہت نیک ہے, دادا نظر آ لی کہ حضرت ارے دیکھو کتنے متقی آدمی ہیں, مجال ہے اگر کہیں غلط نظر اٹھ جائے تو فوراً نظر جھٹکا مار کے نیچے کر لیتے ہیں, پتہ نہیں ہے بہت چکر باز ہیں, اس میں بھی اڑا کے لے آتے ہیں, اس ڈرون حملے میں بھی لے کر آ جاتے ہیں. وہ یہ ڈرون حملہ مارا ہے انہوں نے حسینوں پر, ان کے نفس نے, اس جھٹکے میں بھی لے آئے جو مال لانا تھا, امپورٹ کر لیا وہ. یہ عالم ہے. تو نظر کی بندگی, یہ نظر آپ کی نظر کے تابع ہو جائے. کیسے؟ میری، میرے مرشد کا شعر ہے، میری نظر پر ان کی نظر پاسبا رہی، میری نظر پر ان کی نظر پاسبا رہی، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. بس یہ بندگی کی نظر بندگی کے مطابق ہو گئی. کان سے گانے نہ سنیں، غیبت نہ سنیں. اسی لیے موبائل کی گھنٹیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. موبائل کی گھنٹیاں گانے یا میوزک کی ٹون پر نہ ہو، سادی گھنٹی لگائے بھائی. مسجد میں امام صاحب نے نماز پہ اعلان کیا کہ اپنے موبائل فون بند کر لیجئے. ایک آدمی سب سے نکلا اور چلا گیا. جب نماز ختم ہوئی تو پہنچا، دوست نے کسی نے کہا کہ یار کیا بات ہے، تم امام صاحب نے کچھ کہا تم ناراض ہو کر چلے گئے مسجد سے؟ کہا نہیں بھائی، میں امام صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، اسی کی جاتی تھی. امام صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اپنا موبائل فون برائے مہربانی بند کر لیجئے، تو میرا وہ گھر پر رہ گیا تھا، میں اسے بند کرنے گیا تھا. دیکھو میں تو اتنا فرما بردار ہوں. تو موبائل کی گھنٹی کی بھی درستگی کی ضرورت ہے کہ وہ گھنٹی سادہ ہو، میوزک یا گانے کی ٹون نہ ہو. کہ خدا نہ خواستہ انسان ہے، بشری تقاضا ہے، مسجد میں بند کرنا بھول سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بشر ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم سادی گھنٹی تو ہو نا. اب ایسا نہ ہو امام صاحب نماز چھوڑ کے ناچنا شروع کر دے، اب تو گھنٹیاں ایسی ہوتی ہیں، ایسے ایسے گانے کہ بس کہ وہ گھنٹیاں. اس لیے سادہ گھنٹی. تو کان سے گانا نہ سنے، غیبت بھی نہ سنے. ہاں ہاں اور بتاؤ. اچھا بہن میں غیبت نہیں کرتی، وہ جو ہے نا پڑوسن والی کمینی، میں غیبت نہیں کرتی، اللہ جھوٹ نہ بلوائے. اور پھر سارا سلسلہ وہی، ارے صاحب اللہ معاف کرے، غیبت تو ہے. یہ مردوں کی بات بتا رہا ہوں تاکہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے کوئی، مردوں کی بات، اللہ معاف کرے غیبت تو ہے، لیکن بات یہ کہ وہ ایسے ہیں. اور شروع ہو گئے، کہہ بھی رہے غیبت ہے، چھوڑتے بھی نہیں. آ زنا سے اشد فرمایا اس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زنا سے بڑا گناہ. ایسے سونگے نہیں کہ کون سی خوشبو لگائی ہے، اور سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ میری خالہزاد بہن آ گئی ہیں، کیونکہ یہ پرفیوم صرف وہی لگاتی ہیں. اتنا تک پتا ہوتا ہے جناب کو، آپا آ گئی ہیں. زبان سے جھوٹ نہ بولے. آ ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کر کہا، عجیب واقعی عبرت کا سبق ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جو دریا پر پل تھا نا وہ چوری ہو گیا. حضرت رونے لگے، یا اللہ اتنا بڑا نقصان. کسی نے کہا حضرت آپ بھی کتنے سادہ ہیں، پل بھی چوری ہو سکتا ہے. حضرت کو جوش آیا، فرمایا ہاں پل چوری ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اس واقعے کو ہمیں سوچنا چاہیے، یعنی مسلمان کی اس زمانے میں یہ تعریف تھی کہ پل چوری ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اب اس کا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں. میرے دوست، صرف مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تبلیغ میں چلے لگانے کا نام نہیں ہے، اللہ والوں کے پیر دبانے کا نام مسلمانی نہیں ہے، حج و عمرہ کر لے کا نام مسلمان نہیں ہے. یہ جو جھوٹ کے معاملات، معاشرت، شادی بیاہ، ان تمام چیزوں سے پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں. کیا عجیب بات، بس یہی ایک جملہ کافی ہے کہ پل چوری ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ زبان ہو گئی ادا، یہ گال ہے مردوں کے لیے. اس گال پر گل لائے، یعنی گل مانے بات، اس گال پر بات بنائے. ایک مٹھی داڑھی رکھ لے، اپنی مٹھی سے ناپے، دائیں بائیں اور سامنے سے. یہ داڑھی کا بچہ، اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے. بعضوں کو ادھر بھی بال نکل آتے ہیں، ادھر در برابر میں، اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے. اور داڑھی، دو جبڑے ہیں، اوپر والے جبڑے پر صاف کریں، نیچے والے جبڑے پر نہ صاف کریں، اس کا بھی خیال کریں. اور بالوں کو کالا کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے. مہندی لگا سکتا ہے سرخ رنگ کی، لیکن مونچھوں کا حکم یہ ہے کہ سنت یہ ہے مونچھوں کی کہ اس کو بالکل صاف کر دیں، یہ سنت طریقہ ہے. ہم عاشق رسول بجلی چوری کر کے عشق رسول کے جلسے کرتے، اور عشق رسول کے نعرے ہیں، لیکن ہم سے مونچھیں بھی نہیں دی جاتی عشق میں، اور ہم جان لٹانے کے لیے جانے کو تیار ہیں، جان دیں گے، ابھی نعرے لگے او سب، لیکن آہ مونچھیں ہم سے نہیں دی جاتی اللہ کے راستے میں، جبکہ سنت یہی ہے، باریک کر دے اللہ کے لیے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. نا صاحب، مردوں کے لیے ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، اور جو عورتیں موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر نہ ہو جائے، بھی احتیاط. اور برقع، جب برقع پہنے تو چہرہ بھی چھپانا عورتوں کے لیے ضروری ہے، اور چہرہ برقع چہرے کا لے لیا، ناک کھول لی، گویا کہ ناک آؤٹ کریں گی، کیونکہ نقاب جو ہے وہ اتنا نیچے کر لیا کہ ناک نظر آ رہی ہے، اب ناک آؤٹ نہیں ہوں گے سارے عاشق، کیونکہ انہوں نے ناک آؤٹ کی، سب کو ناک آؤٹ کر دیا. اور اسی طریقے سے پیشانی بھی چھپانا ہے عورتوں کو. اب وہ پہنا برقع بھی ہے، وہ عجیب فیشن، عجیب عجیب اسٹائل کے فیشن کے برقع ہیں جناب، کہ وہ ناک جو ہے ناک اوپر کر لی تو ماتھا کھول دیا، یعنی عجیب سسٹم ہے، ماتھا کھولو، ماتھا بند کرو تو ناک کھل جاتی ہے. اور برقع چست نہ ہو، کھلا ہو، اور وہ برقع کے اوپر کی چادر بھی ہے وہ کمر تک ہو، پھر صحیح ذرا پردہ ہوگا. عورتوں کے لیے ادا، آگے کیا فرمایا، اب یہ مسائل پتا چل گئے. کیا مولوی صاحب کہتے تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب کو کیا پتا، ہماری بیوی کہتی خبردار داڑھی نہیں رکھنا، ہے نفس کی بات، اور بیوی پہ الزام ڈالتے، ورنہ بیوی کی کیا مجال ہے، اپنے ہی نفس کی بات ہوتی ہے تو بیوی ذرا پانچ منٹ کھانے پہ تو دیر کرے، پھر دیکھے کیسے آستین چڑھاتے، مطلب کے لیے تو بیوی کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی رگڑ دیتے، پر آئے بیوی پر. ایک شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا، اس نے پوچھا گال سلاتے ہوئے آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا، اس نے کہا بیگم جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اس نے ایک دو لگائے. کیا سمجھتی ہے تو، تو کیا سمجھتا ہے میں بھی کس کی بہن ہوں، اب کیا بتائے کس کی بہن ہوں، سیکٹر انچارج کی سمجھتا ہے، اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں پیار نہیں کرتی آپ سے، آج کل ہے نا جی، وہ پتا چلا شوہر کی ٹھکائی ہو رہی ہے، بڑا ناز تھا، یہ بہن کس کی ہے، اس نے بھی لگایا ٹماک کر کے. میرے پیارے دوستوں، عورتوں کا بھی وہ برقع جو ہو وہ چست نہ ہو، کھلا ہو، لیکن عورتوں کو اپنے شوہروں کی عزت کرنی چاہیے، ان کے لیے جنت اسی میں ہے، جنت اسی میں، اور شوہروں کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، نام لے کر پکارنا نہ چاہیے. ایسا نہیں کہ راستے میں پولیس والے نے پکڑ لیا یا ایئرپورٹ پر پوچھا اب شوہر کا نام کیا ہے، اب دوپٹہ مڑوڑیں گے، شرم آ رہی ہے، یہ مطلب نہیں، جہاں ضرورت ہو، لیکن ایسا نہیں او کریم ادھر آ. اب نام سے آج کل تو فیشن سمجھا ہے نا کہ جی ہماری بے عزتی ہے، میں دبوں کیوں، نہیں میری ماں بہنوں ایسی بے عزتی نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی بیویوں کی خطاؤں کو معاف کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، اس سے اللہ راضی اور خوش ہوں گے، مراقبہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالی کی سفارش ہے. ذرا ذرا سی بات پر پٹائیاں لگانا اور دھمکیاں دینا، میں تجھے یہ کر دوں گا، فارغ کر دوں گا، اور یہ کر دوں گا، یہ بزدلی کی علامت ہے، یہ بغیرتی ہے. مرد جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، مردانگی کی خصوصیت جو ہے نا وہ برداشت کی سے پتہ چلتی ہے کہ مرد کون ہے. وہ جو چلا کر میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ مرد نہیں کہلاتا. مرد وہ جو تحمل والا ہوتا ہے، برداشت والا ہوتا ہے، مرد کی صفات ہوتی ہے بھائیو. تو مرد کو برداشت کرنا چاہیے کہ عورت ہے، کیونکہ عورت کو ہم کہتے ہیں ناقص العقل. مرد آج کل کون سے پوری عقل والے ہیں، عورت نے کچھ کہا انہوں نے دو سنا دی، وہ بھی کم نہیں ہے کڑکڑ کڑکڑوں میں، تو وہ بھی ناقص العقل، وہ بھی ناقص العقل، وہ ناقصات العقل تو یہ ناقص العقل، فرق کیا رہا. جو عورت نے کام کیا آج وہی مرد کام کر رہے، فرق کیا رہا. اس کو تحمل کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرے، جیسے ہی عورت کوئی منہ سے کڑوی بات نکالے، کہا مول صاحب آپ کو کیا بتا میری بیوی کتنی کڑوی باتیں کرتی ہے، جیسے ہی کوئی کڑوی بات نکالے فوراً میٹھا گلاب جامن منہ میں ڈال دے، پھر میٹھی میٹھی باتیں نکلے گی، میٹھی میٹھی سے میٹھی باتیں نکلے گی۔ ارے کچھ تو برداشت کرنا ہوگا، جو ہم اپنی بہن کے لیے چاہتے ہیں، جو ہم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، وہ اپنی بیوی سے کیوں نہیں کرتے، کیوں جناب؟ اس طرح رہے پھر ماشاء اللہ دیکھو۔ اور لیکن رکاوٹ کیا، ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ مانگو کہ نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر یا اللہ نہ فرمائیے، کیونکہ نفس کا وار پلک جھپکنے میں وار ہوتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے دیکھو، بدماش کے پاس خنجر ہوگا، وہ نکالے گا، کھولے گا، ہاتھ چلائے گا مارنے کے لیے، گھسے گا، کتنا وقت لگے گا؟ گن ہے، نکالو، لوڈ کرو، فائر کرو، گولی جائے گی، کتنا وقت لگے گا؟ فرمایا نفس تو پلک جھپکنے کے برابر وار کر دیتا ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے یہ۔ لہذا یہ نفس ہی ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں یہ نفس ہی ہے جو بیوی کو شوہر سے لڑاتا ہے۔ میں کوئی گئی گزری تھوڑی ہوں، موبائل اٹھایا، ہاں اماں آ جا، بھائی جان آ جائیے، یہ مجھے ایسے بولتے ہیں، یہ موبائل عجیب فتنہ بنا ہوا ہے۔ اور یقین جانے آج کل طلاقیں بھی موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں، شرح بڑھ گئی ہے۔ دو وجہ، ایک تو یہ کہ عورتوں میں برداشت نہیں ہے، مردوں میں بھی نہیں، عورتوں میں بھی نہیں ہے، دونوں طرف برابر معاملہ ہے، غلطی دونوں کی ہوتی ہے۔ اس نے بھی فوراً فون اٹھایا، شوہر نے کبھی کچھ کہہ دیا، بس اٹھایا، اس نے ماں باپ پہنچ گئے، لے گئے بیٹی کو، اب نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ آئے دن کے واقعات ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہے یہ۔ اور دوسری وجہ موبائل کی ہے کہ بیگم صاحبہ کا ٹائم نہیں پاس ہو رہا، چلو کسی پرانے کو میسج کر دو۔ ہاں یہ بھی تماشے عجیب چلے ہوئے آج کل، کتنی طلاقیں، 1 کروڑ روپیہ شادی میں خرچہ ہوا، 3 مہینے میں طلاق ہو گئی، وہ کیوں؟ سسر نے موبائل پڑھ لیا، ایک دن کسی دور سے اٹھایا، موبائل پہ لڑکوں کے میسجز تھے، 3 مہینے میں طلاق ہو گئی۔ یہ عالم ہے، یہ عجیب ایک آج کل کھلی ہوئی ہے، بیٹیوں کو موبائل لے کر دے دیا، بچوں کو موبائل لے کر دے دیا، کوئی کام نہیں، سارا دن ایس ایم ایس کے پیکیجز ہے، سب کیا دل لگی ہے، دل لگی جسٹ فار انجوائمنٹ، دل لگی ہے، یہ نام دل لگی رکھا، انجوائمنٹ رکھا، اس سے گھر اجڑ رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، یقین جانے طلاقیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ لڑکیاں پرانے بوائے فرینڈ، لڑکوں کو اسکول کالج، ان کو فون کیا، شوہر نے کبھی دیکھ لیا، بس تماشا لگ گیا، کیسے برداشت کرے گا؟ یہی حال شوہر تھا آپ کا، وہ بھی کم نہیں ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ پر اپنی تمام پرانی معشوقوں کو بھی ریکال کر لیتے، سب نے سائٹیں بنائی ہوئی ہیں، اس پر بیٹھ کر نام ڈالا، نام آ گیا، اس کو پیغام، میں وہ ہوں، کالج کی اسٹیئرس پر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے نا، کینٹین میں یاد ہے میں تمہیں آئس لولی کھلائی تھی، آئس کریم ملتی نا، اس کا نام ہے آئس لولی، وہ کھلائی تھی، یاد ہے ہم پکنک پر گئے تھے، سب لوگ سوئمنگ پول پہ تھے، ہم لوگ کونے میں تھے۔ یہ تماشے ہو رہے ہیں جناب، حقیقت ہے یہ، گو کہ کہنا بےہودگی لگتی ہے، لیکن یہ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں تو کیا ہے، اپنی جوان بیٹیوں کو موبائل دلایا ہوا ہے، راتوں کو، اور پھر سارے پیکج، رات کے پیکج، اب اما میں اسٹڈی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور اسٹڈی میں وہ یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں موبائل پر، عالم ہے، یقین جانے فتنہ بنا ہوا ہے، ضرورت کی چیز، استعمال کی چیز، لیکن فتنہ بنا ہوا ہے۔ تو کیا یہ نفسی ہے جو شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے لڑا دیتا ہے، بیٹا باپ سے لڑ جاتا ہے، نفس ہے، شاگرد استاد سے، مرید شیخ سے لڑ جاتا ہے، یہ نفس ایسی چیز ہے، اور امتی نبی سے لڑ جاتا ہے، اور بندہ خدا سے لڑ جاتا ہے، ایسا خطرناک ہے یہ نفس۔ اس لیے تو آصف صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، یہ دعا مانگی ہم لوگ، ضرورت ہے، یہ نفس ہے۔ معلوم ہے بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھنی چاہیے، نہیں رکھتے، معلوم ہے شلوار ٹیکنس اوپر، نہیں رکھتے، اذان ہو رہی ہے، سن رہے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. معلوم ہے عورتوں کو دیکھنا گندا کام ہے, دل میں گندے خیالات پکانا گندا کام ہے, لیکن اس وقت جو شہوت کا نشہ اور مستی چڑھی ہوئی ہوتی ہے سب بھول جاتے ہیں ہم لوگ. وہی نفس کے ہاتھوں ایسے غلام بنے ہوئے کہ اللہ اکبر. اس لیے آپ علم آ گیا, لیکن علم میں جو رکاوٹ ہے نا وہ رکاوٹ یہ نفس ہے. نہیں میں کیوں مانوں جی, اگر میں نے مان لیا تو میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا. یہی چیز ہمیں برباد کر رہی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ نفس کے بچے, لیکن یہ بچنا کیسے, یہ ملتی ہے چیز صحبت اہل اللہ سے. نفس جو مرتا ہے, نفس جو مٹتا ہے میرے دوستو, یہ اللہ والوں کی صحبتوں سے مٹتا ہے. اس لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی زندگی کو اس کے حوالے کرے, اس کے مشورے سے اللہ کی محبت کا راستہ طے کرے اور گناہ چھوڑ کے اللہ کی فرما برداری حاصل کرے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اور اس دعا کو صبح و شام تین تین مرتبہ مانگ لے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. جو حضرات یہاں رہنے والے ہیں امام صاحب سے اس دعا کو سیکھ لیں, یاد کر لیں, لکھوا لیں, اور اس دعا کو ہم صبح شام مانگے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے. تو رحمت کی عدالت میں استغاثہ نفس کے خلاف ہے دائر. یہ نفس ہے کہ اللہ اس نے ہمیں, یہ مدعا علیہ ہے نفس, یہ مدعا علیہ, مدعی ہم لوگ ہیں. ہم لوگ مدعی کہ اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں ہم لوگ برباد ہو جا رہے ہیں, قبر کی منزل قریب آ رہی ہے, ایک جھٹکا آئے گا قبر میں لیٹے ہوں گے. آج کل تو ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کیسے جنازے اٹھ رہے ہیں. بندہ گیا کام سے اور صبح زندہ گیا, شام کو اس کی لاش آ رہی ہے. کچھ پتا ہے بھائی حالات کا؟ کراچی شہر اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے, امن و سکون کا شہر بنا دے اس کو, لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا. لدا ہے کیا, جب موت کا کچھ معلوم نہیں ہے تو ہم تیاری جلدی سے کر لیں اللہ کی, ہماری بندگی کی ادا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی ہو جائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. يا الله اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور ہم سب پر ہماری جانوں پر اپنی مہربانی فرما دیجئے. اے کریم مالک اپنے کرم سے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے, اپنی عبادت اور فرما برداری کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے, سنت پر عمل کرنے کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, ہماری جانوں کو جس فرما کر اپنا قرب خاص اور تعلق خاص سے ہم سب کو منور فرما دیجئے, اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے, اپنی ذات و صفات کی عظمت ہمارے قلوب میں عطا فرما دیجئے. یا اللہ بے روزگار کو حلال روزگار عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اور یا اللہ ہم سب کو آپ کا دیا ہوا مال آپ کی رضا اور خوشی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہم اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان, ہمارا مال اور ہماری آبرو آپ کی نافرمانی اور آپ کی رضا اور خوشی کے خلاف استعمال ہو. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو اور ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار اللہ والا بنا دیجئے. اور یا اللہ جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما, اور جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جملہ جائز حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے. ہر مشکل سے بچا, ہر غم سے بچا, ہر پریشانی سے بچا, ہر دکھ سے بچا. یا اللہ چین عطا فرما, سکون عطا فرما, خوشی عطا فرما, آرام عطا فرما, راحت عطا فرما, عافیت عطا فرما, رحمت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے گھر والوں پر, ہماری جان پر رحمت عطا فرما, ہمارے شہر پر, ہماری املاک پر. یا اللہ ہماری املاک کی حفاظت فرما, ہماری جان کی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما, ہماری عزتوں کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اولیاء اللہ ہمارے بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا اور اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے, اور اے اللہ اپنے پیاروں سے صحیح تعلق نصیب فرما, ان اللہ والوں سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے لیے بھی دعا کیجئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ طویل عمر صحت عافیت خدمات دینیہ شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جملہ ہمارے اولیاء اللہ علماء ربانیین دینی خدام کی حفاظت فرما, صحت اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے دینی مراکز کی بھی حفاظت فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا دیجئے. ربنا تقبل من